صل
درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللهم صل على محمد.
ایک سورہ فاتحہ تمام مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کے لیے، بالخص شہداء، علماء، صلحاء، بالخص وہ لوگ کہ جو ازداری سید الشہداء، ازداری امیر المؤمنین اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی ازداری کے دوران شہید ہوئے، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الدرود بجاه محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بهجا محمد وعلى محمد. پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے عظمت اور کمال کے سارے راستے بیان فرمائے، اور ہمارا آپ کو موظف کیا کہ ہم ان کی رہنمائی میں، ان کی ہدایت میں اپنے راستے کو طے کریں. جیسے کہ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا، آپ نے دعائے توسل پڑھی اور آپ نے بار بار یہ جملہ دہرایا ہے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اے وہ جن کا اللہ کے نزدیک مقام ہے، ہزار خداوند متعال کے نزدیک ہماری شفاعت کر. شفاعت کا پہلو عجیب پہلو ہے، اور شفیع بننا ظاہر ایک بہت بڑے مقام کا نام ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں کہ جو مشہور ہیں، میں مقرر عرض کرتا ہوں اس کو، کہ مشہور ہیں معلوم نہیں ہیں، معروف ہیں لوگ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہاں کچھ ہے، لیکن اصل حقیقت شاید بہت زیادہ واضح نہیں ہے کہ کیا ہے. شاید ان میں سے ایک چیز یہی شفاعت ہے. شفیع کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کیسے ہوتی ہے؟ شفاعت کوئی کیوں کراتا ہے؟ شفاعت کرائیں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں کرائیں گے تو کیا ہوگا؟ آخرت میں کرائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو شفاعت کے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس کے اوپر توجہ اتنی زیادہ شاید نہیں ہے جتنی زیادہ ہونی چاہیے. کیونکہ چند منٹ تاخیر کی وجہ سے بہرحال اچھا ہوا یہ سورہ ایک دعائے توسل ہو گئی، اور اس میں شفاعت کا یہ موضوع بھی سامنے آ رہا ہے، تو چند نکات اپنی خدمت میں شفاعت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شفیع کا لفظ قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوا ہے. شفیع اور شافع ساتھ چلنے والے کو کہتے ہیں. کسی کے ساتھ کوئی چیز ہو اس کو ہم کہتے ہیں شفا، یعنی اس کے ساتھ ملا ہوا. جائیداد کے معاملے میں بھی حق و شفا کہتے ہیں. حق و شفا کیا ہوتا ہے فقہ کے اندر؟ یہ کہ آپ نے ایک جائیداد خریدی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں، وہ اپنی جائیداد کو بیچنا چاہتا ہے، تو آپ کے پاس حق و شفا ہے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہارا پارٹنر ہوں، اگر بیچنا ہے تو پہلے مجھے بیچی جائے گی، یہ آپ کے پاس حق ہے. تو جو چیز ساتھ ہو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شفا. اسی طریقے سے نماز شب کے اندر، نماز شب ہے، آٹھ رکعت نماز شب ہے، دو رکعت نماز شفا ہے، اور ایک رکعت نماز وتر. یہ جو دو رکعت شفا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. ہر وہ چیز جو ساتھ ہو اس کو ہم کہتے ہیں شفا. سوال یہ کہ شفاعت کون کرائے گا؟ اور شفاعت
کس کی کرائے گا؟
آیا اس کی شفاعت کرائے گا جو بہت دور ہے؟ کہیں کہ نہیں، اس کی شفاعت کرائے گا جس میں اس کے ساتھ چلنے کا کوئی امکان تو ہو. بدایا ایسے نظر آتا ہے کہ مثلا شفاعت وہ کروائے گا کہ جس کے ساتھ چلنے کا امکان تھا، کچھ کمی بیشی ہے، اس میں شفاعت کروا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو ساتھ چلنے کے قابل تو ہے، بنیادی طور پہ سب کچھ صحیح ہے، اس میں کچھ کمی بیشی ہے، کچھ اس کے اندر نقائص ہیں، تو وہ شفاعت کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ ساتھ چلنے کے قابل ہے تو ہم اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اکیلا جاتا تو نہیں جا سکتا تھا، اکیلا تو نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کے اندر کمی بیشی تھی، کمی نقص بہت زیادہ تھے، اکیلا تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس قابل تھا کہ ہمارے ساتھ چلتا تو ہم اس کو ساتھ لے کر چلیں گے، اس کی شفاعت کرا دیں گے. اچھا، اگر سامنے والا ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہوا پھر کیا ہوگا؟ پھر کہاں کی شفاعت؟ شفاعت اس کی ہونی جو ساتھ چلنے کے قابل تو ہو کم از کم. مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی امیر المومنین کے ساتھ چلنے کے قابل نہ ہو. ہمارے پاس واقعات موجود ہیں، کم سے کم ایک واقعات میں نے خود پڑھا ہے نہج البلاغہ کے اندر، تذکرہ ہوا ہے، امیر المومنین فرمائے میرے ساتھ نہیں چلنا، ہٹو مجھ سے، دور چلو. جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ایک سردار، ایک لشکر کا سردار امام کے ساتھ ہے. اس جنگ کے اندر اس قبیلے کے کچھ لوگ مارے گئے، قبیلے کے لوگ مارے گئے، یہ امام کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اتفاقاً اس کے علاقے سے گزر ہوا. جب علاقے سے گزر ہوا تو قبیلے کی خواتین نے رونا، چیخنا، چلانا شروع کر دیا اور سرزنش کی اپنے سردار کی کہ ہمارے لوگ کیوں مروا دیے، ہمارے لوگ کیوں مروائے. اچھا، اب جنگ ہو رہی ہے، حق و باطل کی جنگ میں کچھ لوگوں کو مرنا ہے، کچھ لوگ جو مرے ہیں وہ شہید کہلائیں گے. اگر کوئی قوم تربیت یافتہ ہو تو حق و باطل کی جنگ میں مرنے والے کی خواتین اس پر ندامت کا گریہ نہیں کرتی، فخر کا گریہ کرتی ہیں، شجاعت کا گریہ کرتی ہیں کہ مثلا ہمارے مرد شہید ہوئے، گریہ اس بات کو ہوتا ہے کہ عظمت کی شہادت تھی، عظمت کی موت تھی. ان کی خواتین نے، اس سردار کی خواتین نے ندامت کا گریہ کیا، مذمت کا گریہ کیا، تم نے ہمارے مرد کیوں مروا دیا. اس نے سنا کہ میری خواتین اس طرح کی مذمت کر رہی ہیں، انہیں چپ نہیں کروایا، ہمیں مومن کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. امام نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، تم ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہو، تمہارے ساتھ چلنے میں رسوائی ہے، تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم حق کی خاطر کہو ان خواتین کو کہ جو مرد مرے ہیں یہ مرے نہیں ہیں، شہید ہوئے ہیں، ہم نے حق کی خاطر جان دی ہے، تم میں اتنی ہمت نہیں ہے، تم ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہے. اس کا مطلب تو اپنی زندگی میں بعض لوگوں کو کہہ رہے ہیں ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہو، اس کو موت کے بعد ساتھ چلائیں گے؟ ان کا ایک معیار ہے، اس معیار کے ساتھ کوئی آئے گا اسے قبول کریں گے، اس معیار کے ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے، ایسی بلندیوں پہ پہنچا دیں گے جس میں پہنچنے کا اس کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک معیار ہے، ان کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں دنیا میں ان کے ساتھ چلنے والے زیادہ نہیں تھے، دنیا میں بھی ساتھ چلنے والے زیادہ نہیں تھے، مشکل سے ساتھ چل پاتے تھے. یہ جو ہم اور آپ اتنی مذمت کرتے ہیں بعض اوقات کے، مثلا امیر المومنین آخر میں تنہا رہ گئے، امیر المومنین نے وہ جو اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں کچھ خطبات ارشاد فرمائے، وہ بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں. ایک خطبے کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں، اور انسان ڈرتا ہے کہ ہم لوگ 1400 سال کے فاصلے سے شیعہ علی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، نہیں معلوم اس دور میں ہوتے تو کیا ہونا تھا. فرماتے ہیں یا اشباح الرجال ولستم برجال، اے مردوں کے سائے تم لوگ مرد نہیں ہو. صحیح، دشمنوں سے خطاب کیا تھا کیا؟ دشمنوں سے نہیں خطاب کیا تھا، ماننے والوں سے خطاب کیا تھا. یا اشباح الرجال ولستم برجال، اے مردوں کے سایو تم لوگ مرد نہیں ہو. کیوں مرد نہیں ہو؟ دشمن تمہاری سرحدوں پہ حملہ کرتا ہے، تم لوگ غیرت نہیں دکھاتے کہ مقابلہ کرو. میں انصافاً عرض کروں، دشمن پارا چنار کو محاصرے میں کیا بھائی، تمہاری غیرت کو للکارا نہیں گیا؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں تمہارے گھروں کے اوپر گھس گھس کے حملہ کیا، تمہاری غیرت کو نہیں للکارا گیا؟ اس پر امیر المومنین فرماتے ہیں تم اشباح الرجال ہو، مردوں کے سائے ہو، مرد نہیں ہو، میدان میں کیوں نہیں آتے لڑنے کے لیے؟ اچھا کوئی پوچھے مولا میدان میں آئیں گے تو جان جائے گی، شمشیریں لگیں گی، نیزے لگیں گے. امام فرمانے اس سے کم پہ مرد نہیں ہو پھر اس کا مطلب ہے، اب مجھے بتائیے ہم نے امیر المومنین سے اتنا سخت سنا ہے کبھی؟ ہم نے امیر المومنین کی ذات کی معرفت حاصل نہیں کی ہے. شخصیت کے اندر کئی پہلو ہیں. شہید مطہری نے ایک کتاب لکھی تھی بہت پہلے، پتہ نہیں شاید تقریر تھی وہ کتاب میں بنی تھی یا انہوں نے واقعاً کتاب لکھی تھی، فارسی میں نام رکھا تھا، میرے خیال میں اردو میں بھی پھر اسی نام سے چھپی تھی، جاذبہ و دافع علی، کہ امیر المومنین کی شخصیت میں جذب اور امیر المومنین کی شخصیت میں دفع. جذب کرتے تھے ایمان کو اور دفع کرتے تھے بے ایمانی کو. اگر امیر المومنین کی شخصیت میں صرف جذب ہوتا تو اتنے دشمن کیوں ہوتے پھر؟ یہ جو عبداللہ بن زبیر کا واقعہ میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا، زبیر کا واقعہ عرض کیا، یہ دفع کی بہترین مثال ہے. اتنا سبھی بے اصولی حرکت قبول نہیں ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اپنے اصحاب کے اوپر بہت سختی کرتے تھے، اچھا محبت بھی ایسے ہی دکھاتے تھے، اگر کوئی اچھا کام کرتا تھا محبت بھی ایسے ہی دکھاتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک اسی طرح کمانڈر تھا، کچھ قیدی اس کے سامنے لائے گئے. یہ جو کمانڈر تھا اس کا اس قبیلے کے ساتھ جس کی قیدی لائے گئے تھے، امام کے دشمنوں کے کچھ قیدی لائے گئے، اس کمانڈر کا ان قیدی کے قبیلوں کے ساتھ پرانا ایک معاہدہ تھا، پرانا ایک معاہدہ چل رہا تھا. انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو جس کے ساتھ ہماری الائنس تھی، ہمارا معاہدہ تھا، وہ امیر المومنین کا کمانڈر ہے اور ہم امیر المومنین کے قیدی ہیں، تو انہوں نے اس کہا کہ ہماری تم کچھ ہمدردی دکھاؤ ہمارے ساتھ. یہ کھڑا ہوا، اس نے ہمدردی دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ جتنے قیدی ہیں ان کا پیسہ میں دوں گا، ان کو آزاد کر دو. امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے، نوٹ کروا لیا کہ اس نے اتنا پیسہ دینا ہے ان قیدیوں کے آزاد ہونے پہ. اس نے کہا ایک مدت مجھے مل جائے، امیر المومنین نے مدت دے دی، ہاں اتنی مدت پہ پیسہ دے دو گے ان قیدیوں کا جن کو تم نے آزاد کروایا. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب پیسہ دینے کا ٹائم آیا، شام بھاگ گیا، شام بھاگ گیا، امیر المومنین کو خبر ملی. امیر المومنین نے فرمایا کہ اس طرح کا جملہ ارشاد فرمایا عربی محاورے میں، فرمایا کہ جس کی تعریف کے لیے ابھی منہ کھلے ہوئے تھے اس نے ان منہ کو بند کروا دیا. ابھی تو اس کی تعریف میں منہ کھلے تھے کہ اس نے انسانی ہمدردی میں اچھا کام کیا، قیدی آزاد کیے، ابھی تو جن کے منہ کھلے تھے تعریف کرنے کے لیے ابھی وہ بند بھی نہیں ہوئے تھے، اس نے بند کروا دیا. فرمایا کہ اگر اس کو پیسے کی قلت تھی میرے پاس آتا مجھے کہہ دیتا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں تاریخ رکھ دیتا، اس نے انسانی ہمدردی دکھائی تھی تو میں اس کے ساتھ سختی نہیں کرتا، اس کے ساتھ نرمی کرتا، لیکن اس نے تو بزدلوں کا کام کیا، بھاگ گیا. تو اگر کوئی اچھا کام کرتا تھا محبت بھی دکھاتے تھے، لیکن کوئی بے اصولی حرکت کرے پھر شمشیر ہے، پھر شمشیر ہے، پھر کوئی کسی قیمت پہ قبول نہیں ہے. ہم نے امیر المومنین کی شخصیت کے یہ دو پہلو نہیں پڑھے. ایک بات عرض کرتا چلوں، چونکہ آپ لوگ کسی حد تک اس بات کو سمجھ رہے ہیں پہلے ہی سے، تو میرے لیے بیان کرنا مشکل نہیں ہوگا. وہ یہ کہ اصل میں ہم نے امیر المومنین کی شخصیت کو سوائے چند معجزات کے پہچانا ہی نہیں. ہمیں صرف چند معجزے آتے ہیں اور کچھ نہیں آتا. آپ ایک ایوریج شیعہ سے جو کہیں پہ بیٹھا ہو اس سے پوچھیں بھائی تمہیں امیر المومنین کی زندگی سے کیا پتا ہے، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں چند واقعات آپ کو سنائے گا. کلہ اژدر چیرنا، کعبے کی ولادت، سب اچھی چیزیں ہیں، ظاہر معجزات ہیں امیر المومنین کی شخصیت کے اندر. مثلا شب ہجرت کا واقعہ شاید سنائے، عمرو بن عبدوت سے لڑنا سنائے، جنگ خیبر سنائے، چند چیزیں سنائے گا جو گنی چنی ہوں گی. اس کے بعد وہ علم و حکمت جو امیر المومنین کے اندر تھی کہ وہ شہر علم کے دروازے ہیں، اس کی کوئی خبر نہیں ہے. کون سا علم، کون سی حکمت، اس کی کوئی خبر نہیں. لہذا اگر کہیں پر آپ جمع ہوں اور مثال کے طور پر چند ماننے والوں کو جمع کریں اور ان سے کہیں کہ بھئی ہم چاہتے ہیں حکمت امیر المومنین سے 10 کلمے ہمیں سناؤ، تو مشکل میں پڑ جائے گا. جب اتنی بھی شناخت نہیں ہوگی تو ہمیں امیر المومنین کی ذات مقدس سے پیروی کرنے میں، اتنی پیروی کرنے کہ وہ شفاعت کرائیں، کام مشکل کام ہونا چاہیے، اتنا آسان کام نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ یہ ہے کہ اس شفاعت کی ذکر کے سائے میں ہمیں اپنی ایک ذمہ داری سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ بلا شک و شبہ امیر المومنین کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے. ایک نفیس واقعہ ذہن میں آیا ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اس کو ذکر کرتا ہوں تو اندر سے خوشی ہوتی ہے, اسے بار بار ذکر کرتا ہوں, آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. کچھ وقت پہلے خدا نے سعادت دی اور میں بار بار ذکر کرتا ہوں, میں بہت ڈرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کربلا کی زیارت کیے بغیر مر جاؤں, اس سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ کربلا کی زیارت کیے بغیر مرنا شاید کم لطفی ہے, شاید نہیں ہونا چاہیے ایسا. اللہ کا تیرا شکر, چند مہینے پہلے سعادت ملی کربلا نجف جانے کی, تو وہ نجف جس کی اتنی کہانیاں ہم سنتے تھے, واقعات سنتے تھے, اپنے کانوں میں سنا تھا لیکن پھر دیکھنے کا بھی موقع ملا. تو اس میں لکھا ہے کہ ایک واقعہ میں لکھا تھا کہ ایک شاعر نجف جاتا ہے, وہاں پر امیر المومنین کے روضے کے اوپر پہنچتا ہے, فقیر تھا, پیسے کی کمی تھی, چاہتا ہے امیر المومنین سے کچھ لے, وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے. امیر المومنین سے کہتا ہے مولا مجھے کچھ دے دیں, پیسے چاہیے مجھے, یہ ہے وہ ہے, نہیں ہوتا کچھ. دیکھتا ہے ایک آدمی آتا ہے, ایک عربی کا شعر بولتا ہے بے ڈھنگا, وہ کوئی ڈھنگ ہی نہیں اس کا, فارسی کا بالکل بے ڈھنگا ایک شعر بولتا ہے, اور بڑا اس نے اپنی دلی جذبات میں اظہار کیا, مولا آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں. جہاں پہ کھڑا تھا اوپر سے ایک سونے کی قندیل لٹکی ہوئی تھی, تھڑک سے گرتی ہے, ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے, جا کے نگہبان کو دیتا ہے, کہتا ہے بھائی یہ قندیل گر گئی غلطی سے, میں نے پکڑ لی, ٹوٹنے سے بچا لی. وہ گارڈ شاباش کہتا ہے کہ ہم اچھا کیا تم نے, ٹوٹ جاتی ہے, چلا جاتا ہے. اگلے دن آتا ہے پھر شعر پڑھتا ہے, پھر گرتی ہے, پھر پکڑ لیتا ہے, پھر جا کے گارڈس کو دے دیتا ہے, کہتا ہے بھائی یہ قندیل گر گئی ہے. کہتا ہے جی عجیب معاملہ ہے, کل بھی گری تھی آج بھی گری ہے. پھر دوسرے تیسرے دن یہ شاید تھوڑا فاصلے پہ کھڑا ہوتا ہے, پھر شعر پڑتا ہے, قندیل گرتی ہے, پھر دوبارہ اس کی گود میں. اب تو جو نگہبان تھے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی گرنی وہاں تھی اور گری یہاں پر ہے. کہتے ہیں اب واپس نہیں لیں گے, اب جاؤ تمہاری ہو گئی, جاؤ. کہتے ہیں میں کیا کروں, سونے کی ہے جاؤ بیچو, پیسہ مانگے چاہیے تھا نا, مل گیا تمہیں, جاؤ. اچھا یہ جو ہمارے شاعر بھائی تھے جو بڑے زبردست پائے کے شاعر تھے, یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک آدمی آ رہا ہے الٹ اپ شعر بولتا ہے, قندیل گر جاتی ہے, بڑا تعجب کرتا ہے, کہتا ہے ہم تین دن سے پیسہ مانگ رہے ہیں دیتے نہیں ہیں, اور یہ الٹا سیدھا شعر بولتا ہے اس کو پیسہ دے دیں. اگلے دن کہتا ہے میں قصیدہ لکھ کے لاؤں گا, بس وہ کارنامہ ہوگا. قصیدہ بولتا ہے بہت زبردست قصیدہ, اپنی دانش میں بڑا زبردست قصیدہ بولتا ہے. آتا ہے امیر المومنین کے روزے پہ کھڑا ہوتا ہے, وہ قصیدہ بولتا ہے اور قندیل کے نیچے کھڑا ہوتا ہے کہ گرے گی تو پکڑ لوں گا. قصیدہ بولتا ہے کچھ نہیں گرتا, کیسا عجیب معاملہ ہے. اس کا ایک شعر دیکھو, ایک ہمارا شعر دیکھو, اتنا اچھا شعر. اس کا اگلے دن آتا ہے, پھر ایک قصیدہ لکھ کے لاتا ہے, اس سے زیادہ عالی شان, پھر دوبارہ ایک قندیل کے نیچے کھڑا ہوتا ہے, پھر کچھ نہیں گرتا. تیسرے دن لکھ کے لاتا ہے, پھر کچھ نہیں گرتا. پھر امیر المومنین کی طرف رخ کرتا ہے. اچھا آپ عربوں کو شاید آپ اتنا زیادہ نہ پہچانتے ہوں, عرب ان شخصیتوں سے جب بات کرتے ہیں نا, بالکل ایسے بات کرتے ہیں جیسے سامنے کھڑے. وہ لوگ روزہ نہیں سمجھتے تھے, صحیح کرتے ہیں, وہ لوگ بالکل ایسے بات کرتے ہیں جیسے سامنے کھڑے. تو یہ مولا سے کہتا ہے, نعوذ باللہ, ایسی میں سنا رہا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے, تو مولا سے کہتا ہے مولا آپ حیدر کرار ہیں, آپ صاحب ذوالفقار ہیں, آپ رسول خدا کے داماد ہیں, آپ زوج فاطمہ ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آپ کا شعر کا ذوق اچھا نہیں ہے. اس کو اتنے بکواس سے شعر پہ دے دیا, ہمارا اتنا اچھا شعر ہے قبول ہی نہیں کرتے. اچھا یہ کہتا ہے, جملہ اچھا نہیں ہے, لیکن امیر المومنین اس کو سکھائیں گے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, ہم لوگ بھی بعض اوقات ہم لوگ کے ذہن میں ایسی چیزیں آ سکتی ہیں کہ بھائی میں نے اتنا پیسہ دیا کچھ نہیں ہوا, اس نے اتنا سا دیا اتنا کچھ ہو گیا, محبت ہمیں کیوں نہیں ملی. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ایسا ایک جملہ بول دیتا ہے نا دانستگی میں, محبت میں جرات دکھا دیتا ہے. ایسی بعض اوقات یہ لوگ, اچھا ہم لوگ اس کو شاید گستاخی سمجھیں, ہم لوگ واقعہ نہیں کریں گے, لیکن یہ لوگ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں, یہ گستاخی نہیں کر رہے ہوتے, اپنے دل سے جو آتا ہے کہہ دیتے ہیں. بعض ان میں بڑے خوبصورت واقعے ہو جاتے ہیں, بہت خوبصورت واقعہ, جیسے اب یہ ہوا ہے. سب کہتا ہے چلا جاتا ہے, رات کو امیر المومنین خواب میں آتے ہیں, تسلی دلاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, دیکھا ہے ہم نے بھی, دیکھا ہے تمہارا شعر بھی اچھا ہے, لیکن اس کو قندیل شعر پہ نہیں دی ہے, اس کو قندیل خلوص پہ دی ہے, خلوص اچھا تھا, شعر کا معاملہ نہیں ہے. کہتا ہے مولا, خواب میں ہی کہتا ہے کہ مولا بالآخر میں پیسہ تو مجھے چاہیے, چلیں شعر پسند نہیں پیسہ تو دے دیں, کچھ تو دیں. مولا کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ماننے والوں کا کیسا خیال کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے پیسہ چاہیے, آدھا مصرع, ایک مصرع بتاتا ہوں. ہندوستان میں ایک राजा ने जो हमारा मानने वाला है एक मिसरा का है, एक नवाब ने एक मिसरा का है, दूसरा मिसरा उसके जहन में नहीं आ रहा है। उसने हिंदुस्तान में ऐलान किया हुआ है कि जो दूसरा मिसरा अच्छा लगा है आधी दौलत दे दूंगा, आधी दौलत दूंगा। दूसरा मिसरा मैं बता रहा हूं, जाके उसको कहो ये मिसरा फिट हो रहा है। अब बड़ा खुश सुबह उठते कहते मिसरा मिल गया। अच्छा अब सोचता है हिंदुस्तान जाऊं, जानी नवाब कहता है अमीर मोमिनीन ने कहा है मिल जाएगा, इसका मतलब हिंदुस्तान छोटा मुल्क थोड़ी, इतना बड़ा मुल्क है। बाहर आज हिंदुस्तान पहुंचता है, उस नवाब को मालूम करते हैं, कहते हैं हाँ वो नवाब है। उस नवाब के इलाके में पहुंचता है, कहते हैं इसने शेर का है कोई आधा, एक मिसरा कह बैठा है कहां, एक मिसरा कहा बैठा है, बड़ा मशहूर मामला हो गया है और मिसरा लग नहीं रहा है। तो कहने लगा कि मेरे पास है मिसरा। उस नवाब के पास पहुंचता है, कहता है कि फलां साहब मिसरा है। कहता है अच्छा, शुअरा को बुलाता है, कहता है एक आदमी आया बहुत दूर से, अरब है, फारसी का शेर है, शेर फारसी का था, जो नवाब साहब ने कहा था फारसी का शेर था। लुबे लुबाब फारसी के शेर के आधे मिसरे का यह था कि अमीरुल मोमिनीन वो हैं कि जो जर्रे को भी देखें, बस इस पे दास्तान रुक गई थी। अब उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अमीरुल मोमिनीन जर्रे को भी देखें तो क्या होता है फिर। अब उसकी समझ में नहीं आता मैं बाकी मिसरा क्या लगाऊं, फंस गया बेचारा। अमीर मोमिनीन ने आधा मिसरा लगा के दिया। इसने जाकर नवाब साहब से कहा कि अमीर मोमिनीन ने कहा कि अमीर वो हैं जो अगर जर्रे को देखें तो आसमान में पहुंचा के सूरज बना देते हैं। तो जर्रे को भी अगर बुलंद करें तो इतना बुलंद करते हैं कि आसमान में पहुंचा देते हैं, और जर्रे को फैलाते हैं इतना फैलाते हैं कि आफ्ताब बना देते हैं। जिस जर्रे में चमक नहीं थी वो पूरी दुनिया को नूर देता है। बहुत बारीकी थी इस जुमले के अंदर, मिसरा के अंदर। और नवाब बहुत खुश होता है, पूछता है तुम्हारा मार्का नहीं है ये आज तक किसी शायर के दिमाग में नहीं आया था। फिर कोई दास्तान सुनाता है, नवाब साहब इस खुशी में गश खा जाते हैं कि अमीर मोमिनीन ने मिसरा कबूल किया है। मिसरे अमीर मोमिनीन की शान ये है, ये अमीर मोमिनीन की शान है। नमाज में भी आते हैं ऐसे नवाजते हैं, लेकिन मेयार चाहिए, अबीदी मेयार चाहिए। हर शायर को मिसरा नहीं मिला है, हर शायर को कंदील नहीं मिली है, ये उनका एक अंदाज है। अगर हमें और आपको अमीर मोमिनीन से कुछ चाहिए हमें मेयार दिखाना पड़ेगा। अगर रोजे कयामत शफात चाहिए एक मेयार दिखाना पड़ेगा। दुनिया के अंदर अमीर मोमिनीन की मोहब्बत चाहिए मेयार दिखाना पड़ेगा। जो चाहेंगे मिलेगा, लेकिन एक तयशुदा मेयार के साथ मिलेगा, वो पहले दिखाना पड़ेगा। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अमीर मोमिनीन से क्या मांगे? फिर वही कल भी तस्करा हुआ था शब खादर मांगने का, आज भी यही तस्करा। अमीर मोमिनीन से क्या मांगे? पता नहीं कल मैं कहीं वाकया पढ़ रहा था, मेरे पास चूंकि बोलने के लिए चीजें बहुत कम होती हैं तो मैं कुछ चीजों को रिपीट करता हूँ, काफी चीजें रिपीट करता हूँ, क्योंकि जाहिर है मैं इतना पढ़ कहाँ से पढ़ूंगा कि मैं इतनी सारी चीजें बोलता रहूंगा। बहरहाल मैंने कल एक वाकया पढ़ा, उसमें लिखा था कि दो उरफा नजफ में बैठे हुए थे, नजफ में थे, एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया, कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। दोनों सादात में से मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कहने लगा मैं आप सादात में से किसी एक को कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई हाजत नहीं है, हमें मोमिन का डर है, हमें कोई इसमें कमी नहीं नजर आ रही कि हम किसी और से लें। कहने लगा नहीं, मेरे पास एक तोहफा है जो मैंने खुद छठे इमाम से लिया, दुरूद भेजेगा उनकी जात पर। कहता मैं अहले जिक्र हूं, कुछ जिक्र किए हैं, अजकार किए हैं, छठे इमाम की दीदार की सआदत मुझे मिली थी, कहा मुबारक हो। कहने का मैंने दो चीजें मांगी हैं, एक चीज मेरे लिए है, एक किसी और को भी दे सकता हूं। एक चीज जो मैंने मांगी उनसे वो ये थी कि मुझे जिंदगी गुजारने के लिए माश की तंगी ना आए, तो मुझे जिंदगी गुजारने के लिए माश की तंगी नहीं आई। दूसरी चीज मैंने उनसे कहा था मुझे इल्मे जाफर देने, उन्होंने मुझे इल्मे जफर दिया है, ऐसा दिया है कि दूसरे को भी दे सकता हूं, आप दोनों में से किसी एक को दे सकता हूं। تو اب الحمدللہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو آپ کے پاس کیا ہے؟ اب کوشچن یہاں پر ہے, علم جعفر ہے, کیمسٹری اور فزکس نہیں ہے, علم جعفر ہے. وہ سامنے والا مفتے میں علم جعفر دے رہا ہے, اور پیچھے سے کہاں سے لیا ہے اس نے؟ بارگاہ عصمت سے لیا ہے. اب بھی یہ دو بزرگوار کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے. کیوں؟ انہوں نے اس بارگاہ عصمت سے توحید لی ہوئی ہے. کہا ہم نے اسی بارگاہ سے معرفت خدا لی ہے, اس کے ہوتے ہوئے جعفر نہیں چاہیے. یہ بصیرت ہے, اس کو کہتے ہیں بصیرت. اس آدمی کو کتنی بڑی سعادت ملی کہ چھٹے امام کی بارگاہ تک پہنچ گیا, اور کیا مانگ کے لایا؟ زندگی گزارنے کے لیے معاش اور علم جب. کیا مانگا؟ اور ان دونوں نے کہا ہم نے بھی بارگاہ سے لیا ہے, لیکن ہم نے بارگاہ سے معرفت توحید لی ہے, ہم نے خود خدا حاصل کیا ہے ان کے ذریعے سے. اصل ان کا دروازہ ادھر تک پہنچانے کے لیے, نہ کہ علم جبر تک پہنچانے کے لیے. یہ درے اہل بیت اطہار علیہ السلام علم جبر و محلوں کے لیے نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں کیمیا اور سیمیا سیکھوں ان سے, کہ مثلا دھات کو سونا کیسے بنائیں گے اور آسمان کا مشاہدہ کیسے کریں گے, ان سب کے لیے نہیں ہے. یہ کس لیے ہے؟ یہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے, معرفت توحید حاصل کرنے کے لیے. فرمایا ہم نے ان سے معرفت توحید لی ہے, تمہارے جبر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب اس بیچارے کے پاس اتنی توانائی نہیں ہے کہ ان سے پوچھیں کہ معرفت توحید کے ہوتے ہوئے جبر سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں. اور وہ دو بزرگوار چونکہ جانتے ہیں توحید کیا ہے, لہذا اس کی جبر کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے. کہا نہیں, نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. پھر بہرحال پوچھتا ہے کس کو دوں؟ کہا اس کو دے دو. اس کو دیکھتا ہے, اپنے جعفر کے ذریعے سے تشخیص دیتا ہے, کہتا نہیں اس کو نہیں دے سکتا, یہ صحیح نہیں ہے, کوئی اور بتائیں. بتاتے ہیں فلانی کو دے دو. پھر وہ کہتا ہے ہاں یہ آدمی صحیح ہے. دو کا انکار کرتا ہے, تیسرے کو قبول کرتا ہے, اور بتاتا ہے کہ کل ظہر کے بعد میں نے مرنا ہے, اس لیے ابھی دینا ہے مجھے. اور ظہر کے بعد اگلے دن فوت ہو جاتا ہے. اس حد پہ پہنچا ہوا آدمی, لیکن ان دو کو متاثر نہیں کر پا رہا. کیوں؟ توحید ہے ان کے پاس, توحید ہے. ہمیں اس جگہ پہنچنا ہے. توحید سے کم پہ راضی نہیں ہوئی ہے. اچھا ہم لوگ کس پہ راضی ہو جاتے ہیں؟ ہم تو جبر پہ بھی نہیں جاتے, ہم دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہیں. ہم جاتے ہیں علم کے اوپر اور سوال کرتے ہیں, مولا نوکری دے دیں, بیماری ہو گئی ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ان میں سے کون سی چیز دنیا سے نکل کے ہے؟ اس کے لیے بھی یہ در اچھا ہے, اس کے لیے بھی یہی در اچھا ہے, لیکن یہ در اس کے لیے ہے نہیں, اس سے بڑی چیزوں کے لیے. ٹھیک ہے کسی کو دنیا چاہیے, وہ بھی جائے اسی در کے اوپر, کیونکہ دوسرا دنیا دے گا ذلیل کر کے دے گا, یہ عزیز کر کے دیتے ہیں. لیکن یہ دنیا دینے کے لیے نہیں آئے ہیں, یہ خدا تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. یہ نورانی وجود ہے جو خدا اور خالق کے درمیان واسطہ ہے. اس عظمت کے وجود کے ساتھ دنیا میں تنزل کر کے ان صدیوں میں یہاں پر بھیجے گئے. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا فانی کی نوکریوں اور بیماریوں کو دور کرتے پھریں. ان کا کام ہے لوگوں کو خدا متعال تک پہنچائیں, ان اثرات سے آشنا کریں جن تک پہنچنے کا کسی کے لیے کوئی امکان نہیں تھا. دنیا تک تو فرعون بھی پہنچتا ہے, دنیا سے فرعون کو بھی ملتی ہے, لیکن معرفت توحید موجودہ کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اس معرفت توحید کی ایک نشانی ہونی چاہیے, جتنا زیادہ ہم صحیح راستے پر چلیں گے اللہ کی بندگی ہمیں مزہ دے گی. جتنا ہم صحیح راستے پہ چلیں گے اللہ کی بندگی ہمیں مزہ دے گی, اور جب تک اللہ کی بندگی مزہ نہیں دے رہی سمجھ لیں ابھی کچھ کمی رہ گئی ہے. کیوں ہم لوگوں کو مزہ نہیں آتا؟ دیکھیے یہ بہت بنیادی کوشچن ہے مجھ جیسوں کے لیے, کہ مثلا ہم نماز عشاء پڑھنا چاہتے ہیں ہمیں سختی کرنی پڑتی ہے, نماز پڑھنا چاہتے ہیں سختی کرنی پڑتی ہے, قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں سختی پڑھنا. دوسرے لوگ سختیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایک فلسفی ہماری تاریخ شیعہ کے اندر ہے, شیعہ کی تاریخ الحمدللہ بہت افتخارات سے بھرپور ہے. یعنی کاش ہمیں پتا ہوتا شیعہ میں ہے کیا, ہمیں نہیں معلوم. میں ایک گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, ہم لوگوں کو نہیں معلوم شیعہ میں کیا ہے. یعنی تاریخ شیعہ میں کیا ہے, 1400 سال تاریخ شیعہ میں ہے کیا کیا, ہمیں نہیں معلوم. اور یہ جو ٹرینڈ اب چل نکل رہا ہے کہ مرجعیت اور فقاہت سے دور کر دیں, اس کے بعد تو نہیں معلوم شیعہ کو کتنا کھوکھلا کر دیں گے. اس کے بعد تو پھر تباہی تباہی ہو جائے گی. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم مرجعیت اور فقاہت کے دائرے سے باہر نکلا ہے تو 1400 سال کی سنہری تاریخ سے ہم دور ہو گئے پھر اس کا مطلب. اور اس تاریخ کے اندر جو گوہر ہیں ان کا حساب نہیں ہے کیا ہے. مثلا مختصر سی ایک بات عرض کرتا چلوں, تفسیر المیزان کے مصنف سید محمد حسین طباطبائی بہت بڑے عارف تھے, بہت بڑے عارف تھے. کیونکہ ہم لوگ بنیادی طور پر ان لوگوں سے آشنا نہیں ہیں لہذا ہم لوگ نہیں جانتے عرفان کسے کہتے ہیں. واقعا ہم لوگ اس اعتبار سے مظلوم ہیں, ہم لوگ بہت مظلوم ہیں, ہم مظلوم شیعہ ہیں. چونکہ ہمیں یہی پتہ نہیں چلا آج تک کہ شیعہ کا ذخیرہ کیا ہے, شیعہ کا خزانہ کیا ہے. لہذا اب تک در در مارے مارے پھر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں بتائے کہ شیعہ میں ہے کیا. کوئی ممکن میرے جملہ پسند نہ کرے لیکن حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہمیں اب تک سمجھ میں نہیں آیا ہم نے دریادہ اہل بیت سے لینا کیا ہے. جنہوں نے لیا ہے ان سے آشنائی نہیں ہے, اور اب الٹی جو رسم نکل گئی ہے کہ جنہوں نے لیا ہے ان کی مذمت بھی ہو رہی ہے اس معاشرے کے اندر. پھر تو کوئی بچے گا ہی نہیں, پھر تو ہم مکمل تباہی میں پہنچ جائیں گے خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی. یہ ٹرینڈ بہت منفی ٹرینڈ ہے, اللہ اس سب کو اس سے محفوظ کر لے کسی طریقے سے. سید محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان کے مصنف, ان کے والد گناہ قدر آدمی تھے, عالم تھے. ان کے ایک بھائی تھے سید حسن طباطبائی. سید محمد حسین طباطبائی خود بہت بڑے عارف تھے. یعنی میں آپ کی خدمت میں صرف ان کے عرفان کی ایک جھلک دکھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اذکار کے دوران حوروں کا مشاہدہ کرتے تھے آسانی سے. یعنی یہ میں صرف ایک جھلک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ان کے بھائی سید حسن طباطبائی ان سے بڑھ کر تھے لیکن انتہائی خاموش انسان تھے, انتہائی خاموش انسان, کچھ نہیں بول کے دیتے تھے. بھائی جانتے تھے, وہ بہت مشہور ہو گئے, علامہ طباطبائی المیزان کے مصنف بہت مشہور ہو گئے, اپنے بھائی کو جانتے تھے. بھائی بول کے نہیں دیتے تھے. بھائی کے پاس کچھ شاگرد ایسے تھے جن کے پاس کچھ اور کمالات تھے, ان کے کچھ شاگرد ایسے تھے جن کے پاس عجیب و غریب کمالات تھے. ان کے پاس ایک شاگرد ایسا تھا کہ جو کائنات میں جس کسی کی کہیں ارواح کو بلا لیتا تھا. اس کے پاس ان کا شاگرد تھا, اس کے پاس یہ کمال تھا. البتہ یہ کام شاید صحیح نہیں ہے, شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے اس کے بارے میں, دائرے کچھ اور ہیں, ہم لوگ دائروں کو بھی نہیں جانتے, اس وجہ سے مشکل میں پڑ جائیں گے اگر اس کے پیچھے گئے. بہر وہ شاگرد تو جانتا تھا, سید حسن تھا بتا اس زیادہ جانتے تھے. وہ شاگرد مثلاً بعض اوقات کیا ہوتا تھا, ایک دفعہ لکھا ان کے بھائی نے, سید حسن تھا بتائی نے اپنے بھائی کو لکھا کہ کچھ دن پہلے ارسطو کی روح بلائی تھی اور ارسطو سے کچھ سوال جواب کیے. تو ارسطو نے کہا کہ یا پتہ نہیں ارسطو یا افلاطون, اس نے کہا تم لوگ بہت خوش قسمت ہو, تم کہہ سکتے ہو لا الہ الا اللہ, ہماری زمانے میں بندش تھی, ہم لوگ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے تھے. یہ لوگ موحد تھے سارے, یہ فلسفی موحد تھے, افلاطون ارسطو سقراط, لیکن شرک آمیز یونانی معاشرے کے اندر پھنسے ہوئے تھے. تو جناب علی وہ کہتے تھے کہ وہ جو شاگرد تھا وہ جس کی روح کو چاہتے تھے بلا لیتا تھا. تو سید حسن طباطبائی فقیہ بھی تھے, تو پرانے زمانے کے کچھ فقہا کے کچھ مسائل ان کے لیے مشکل تھے, تو اس سے کہتے تھے فلاں فقیہ کی روح کو بلاؤ, فلاں فقیہ کی روح کو بلاؤ, ذرا پوچھیں گے کہ یہ جو مسئلہ لکھا تھا اس کا مطلب کیا ہے. تو وہ بلاتے تھے, مسائل جواب دیتے تھے, ارواح جواب دیجیے کرتے تھے. کہنے لگے دو بزرگوار ایسے ہیں جن کی ارواح نہیں آتی, دو بزرگوار ایسے ہیں جن کی ارواح نہیں آتی. ایک سید ابن طاؤس, سید ابن طاؤس آج سے تقریباً 800 سال پہلے تھے, سید ابن طاؤس, اور دوسرے ایک اور تھے بحر العلوم. بحر العلوم فرمایا یہ دو ارواح نہیں آتی. کیوں؟ جواب لکھا تھا کہ یہ دو ارواح نہیں آتی, یہ کہتے ہیں ہم امیر المومنین کی خدمت پہ ایسے مامور ہیں کہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتے. یہ دو سید ابن طاؤس بحر العلوم امیر المومنین کی خدمت پہ ایسے مامور ہیں کہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتے. اب ٹرینڈ یہ ہے کہ ان سب کو گالیاں دی جائیں, اب یہ ہو رہا ہے. ان کو جنہوں نے معنویت میں یہ مقامات حاصل کیے ہیں شیعہ گالیاں دے, سر پیٹنا نہیں چاہیے اس پہ. 1400 سال محنت کی, معنویت کشف کی، آسمانوں تک بلندی حاصل کی، 1400 سال کے بعد چند نادان دوست آ کر اہل بیت کی قرب حاصل کرنے والی ان علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، کہاں کی جہالت ہے یہ، کس جہالت میں پڑ گئے ہم لوگ؟ کچھ جانتے ہیں کہ کس کے خلاف بول رہے ہیں، کن کے خلاف زبان چلا رہے ہیں؟ کاش اتنا ہی سن لیتے کہ بھائی تم بول رہے ہو جس کے خلاف بول رہے ہو، کم سے کم اس کو تو پہچانو۔ ملا سترہ ایک بہت بڑے فلسفی تھے، کہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہاں چلی گئی، میں تذکرہ کر رہا تھا ملا حدیث سبزواری کا، میں نے عرض کیا کہ شیعہ کے اندر افتخارات بہت زیادہ ہیں۔ ملا حدیث سبزواری ایک رات میں 10 پارے قرآن ہر رات ختم کرتے تھے، اور بڑے ذوق و شوق سے ختم کرتے تھے، ہم سے 10 صفحے نہیں پڑھے جاتے، کیسے پڑھتے تھے؟ ملا صدرہ کی بہرحال کہانی ذہن میں آئی، وہ ملا صدرہ نے ایک فلسفہ پیش کیا، آج پوری دنیا مانتی ہے کہ ہاں بہت اچھا فلسفہ ہے، اہل بیت کی تعلیمات کا بہترین اظہار ہے۔ ملا صدرہ کے زمانے میں اس فلسفے کو سمجھنے والے لوگ نہیں تھے، ملا صدرہ کے لیے مشہور تھا کہ ان کو لوگ گالیاں دیتے تھے۔ قم سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً ایک غار تھا، کہک نام کر کے، ایک علاقہ تھا اس کا نام کہک تھا، اس میں ایک غار تھا، اس غار میں کوئی نہیں جاتا تھا۔ ملا صدرہ نے کئی سال اس غار کے اندر بیٹھ کر اپنی ایک کتاب لکھی تھی، الحکمت المتعالیہ، جس کو اسفار اربعہ بھی کہتے ہیں۔ وہ کتاب انہوں نے لکھی تھی، اہل بیت کی تعلیمات کو فلسفی انداز میں پیش کیا تھا، اور بہت زبردست طریقے سے اب پوری دنیا اعتراف کرتی ہے کہ ہاں یہ فلسفہ گراں قدر ہے، یعنی جو لوگ اس فن کے لوگ ہیں۔ ملا صدرہ ایک دفعہ قوم آئے، اس وقت تک ان کے خلاف پروپیگنڈا رائج ہو چکا تھا۔ اچھا، وہ قوم تشریف لاتے تھے، 40 کلومیٹر کے بی بی کے روزے پر پہنچ کر کچھ مسائل حل کرواتے تھے۔ اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ یہ مشکل حل نہیں ہوئی، میں قوم پہنچا اور بی بی نے مدد فرمائی ہے تو یہ حل ہوا ہے۔ قوم آتے تھے روزے پر زیارت کے لیے، ایک دن قوم تشریف لائے، روزے میں بیٹھے تھے، دیکھا ایک آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تسبیح کیا پڑھ رہا ہے؟ اللہم الان ملا صدرہ، اللہم الان ملا صدرہ، اللہم الان ملا صدرہ۔ ان کا بھائی میرے ہی نام پہ لان کر رہا ہے، کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے پاس آئے، کہنے کیا تسبیح پڑھ رہے ہو؟ کہنے گا کہ ملا صدرہ کو لان کر رہا ہوں۔ نہیں ٹھیک ہے، ملا صدرہ کا جرم کیا ہے؟ اس نے ایک ایسی بات کہی جس کا ملا صدرہ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اصلا۔ کہا ملا صدرہ نے یہ کہا، بالکل بے ربط، ملا صدرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ کہا ملا صدرہ نے یہ کہا، کہ ملا صدرہ نے، جس ملا صدرہ نے یہ کہا اسے لان کرتے رہو۔ میں ملا صدرہ نے یہ نہیں کہا، جس ملا صدرہ نے یہ کہا ہے اسے لان کرتے رہو، تو مشغول رہو، مشغول رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر دیکھنے کی۔ اگر اتنا جاہل ہے کوئی کہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے تو ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر تم لان کرتے رہو، کیا فائدہ؟ لیکن اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو جس کو برا بھلا کہہ رہے ہو اس کی زندگی کو پڑھ تو لو پہلے، بھائی کچھ جا کے دیکھ تو لو کون ہے، کس کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، کل تمہیں قیامت کے دن جواب بھی تو دینا ہے۔ آج میں آپ ایک مومن کے سامنے کبھی غصے کا اظہار کر دیتا ہوں تو میں غسیلا آدمی ہو جاتا ہوں بعض اوقات، تو مجھے معلوم ہے اس غصے کا مجھے جواب دینا ہے کل قیامت کے دن، کہیں نہیں جا سکوں گا، جواب دینا پڑے گا۔ تم اس کی شان میں گستاخی کر رہے ہو جو امیر مومن کا خادم ہے، تمہیں جواب نہیں دینا ہے، ان کا جواب نہیں دینا ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری جیسے لوگ ایک نجف میں ہوتے تھے، ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، کسی شخص نے شیخ مرتضیٰ انصاری کو گالی دی، برا بھلا کہا، شیخ مرتضیٰ انصاری نے دیکھا برا بھلا کہہ رہا ہے، آگے چل گئے۔ ایک عارف کھڑے تھے نزدیک آئے، کہیں گے آپ بھی اس کو کچھ برا بھلا کہہ دیں؟ کہیں گے نہیں میں نہیں کہوں گا، میں کیوں کہوں؟ کہیں گے نہیں آپ اس کے اوپر تھوڑی مہربانی کریں، اس کو تھوڑا برا بھلا کہہ دیں۔ نہیں میں کیوں برا بھلا کہوں، یہ غلطی کر رہا ہے میں کیوں کروں؟ کہیں گے نہیں اگر آپ نہیں کریں گے خدا بدلہ لے گا۔ اب یہ باتیں کر رہے تھے، اچانک دیکھا فالج پڑ گیا، فالج ہو گیا، کہنے گا میں آپ سے کہہ رہا تھا اب اس کو کچھ جواب دے دیں، آپ نے جواب نہیں دیا تو خدا بدلہ لے گا، خدا نے بدلہ لے لیا، دیکھیں فالج ہو گیا، اب صحیح بھی نہیں ہوگا۔ یہ کیوں ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں جس سے کہیں ہم کسی اجتماعی بے عزتی میں نہ پھنس جائیں؟ ہم معاشرتی بے عزتی میں پھنس جائیں گے اگر ہمارے معاشرے نے ان کی گستاخی کی، فرد نے کی تو فرد پھنسے گا، لیکن اگر معاشرے نے کی تو معاشرہ پھنس جائے گا۔ لہذا مجھ جیسا شاگرد ہوشیار دے گا کہ اس مصیبت میں نہیں پھنس جائیے گا, نہ پورا معاشرہ ذلت میں پھنسے گا, پھر ہم نہیں بچ پائیں گے. ان کی ذات کا بدلہ لینے والے بہت بیٹھے ہیں, جواب دینے والے بہت ہیں, وہ جواب نہیں دیں گے, کچھ اور لوگ جواب دیں گے, پھر ہم لوگ مشکل میں پھنس جائیں گے, پھر مشکل میں پھنس جائیں گے, پھر لاکھ پکاریں گے مشکل دور ہو, پتہ بھی نہیں چلے گا مشکل آئی کہاں سے, پھر ہم نہیں جھیل پائیں گے. تو ابھی یہ وقت ہے, نہیں معلوم خدا انشاءاللہ لطف کرے کہ جلد از جلد امام تشریف لے آئیں, یہ سارے پردے چاک ہو جائیں انشاءاللہ. درود بھیجے گا ان کی ذات پر. زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا ہے ہم لوگ کہ جتنے بھی ہمارے پاس اس وقت موقع ہے اس کو بروئے کار لائیں. جو خدمتیں لوگوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہیں, ان کے ذریعے کمالات حاصل کیے ہیں, ان خدمتوں کو ہم بھی کر گزرتے ہیں, کہ ان خدمتوں کے سائے میں شاید ہم بھی کسی مقام پر پہنچ جائیں, اور شاید توفیقات حاصل کرنے کے لیے بہت اچھا ہے کہ سید الشہداء کا نام مقرر لیا جائے, توفیقات کے دروازے کھلتے ہیں سید الشہداء کے نام گرامی سے. در اہل بیت ایسا ہے جو کوئی جس نیت سے پہنچے گا اسے لے لے گا, یوں لگتا ہے جو کوئی جس نیت سے پہنچے گا, دنیا کے لیے پہنچے گا مل جائے گی. مثلا فرض فرمائیے کوئی یہ چاہے کہ ذکر حسین کے بدلے میں شہرت ملے, مل جائے گی, مل جائے گی. کوئی یہ چاہے ذکر حسین کے بدلے میں دولت ملے, مل جائے گی. انہیں ان کے خزانے میں کون سی کمی ہے, نہ شہرت کی کمی ہے, نہ دولت کی کمی ہے, نہ طاقت کی کمی ہے, دے دیں گے, لیکن اپنے ماننے والوں کو یہ نہیں دینا چاہتے, کچھ اور دینا چاہتے ہیں, اسرار پہ پہنچانا چاہتے ہیں جہاں تک کوئی پر بھی نہیں مار سکتا, پوشیدہ چیزوں کو آشکار کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے, توحید دینا چاہتے ہیں, خدا تک پہنچانا چاہتے ہیں. آپ اور میں گویا ایک ایسی چیز کے طلبگار ہیں جس کے بارے میں نہیں جانتے وہ ہے کیا. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے, ایک مادہ پرست کو یہ پتا ہوتا ہے میرے پاس 100 روپے ہیں, مجھے 1 کروڑ چاہیے, اس کو پتا ہوتا ہے. ہم وہ ہیں جس کو نہیں معلوم ہمیں چاہیے کیا ہے. ہم انحصار کر کے ان سے کہہ سکتے ہیں مولا جو آپ کے نزدیک اہم ہے وہ دے دیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہمیں تو نہیں معلوم ہم آپ کے در سے کیا لیں, ہمیں نہیں معلوم آپ کے خزانے قدرت کے اندر کیا کیا رکھا ہوا ہے, لیکن جو آپ اپنے بہترین چاہنے والوں کو دیتے ہیں اس میں سے کچھ دے دیں ہمیں, ہمارا نصیب کھل جائے گا. شاید اس سے زیادہ دعا ہم لوگوں کے بس میں نہیں آئے گی, کچھ لوگ ہیں جن کو پتا ہے کیا چاہیے, ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمیں کیا چاہیے, بس ان سے یہ چاہیے کہ مولا جو بہترین کو دیتے ہیں اس میں سے ہمیں دے دیں, شاید ہماری بھی کوئی قسمت جاگ جائے, شاید ہم میں سے بھی کوئی جوان بن جائے, سیاہ فام ہو لیکن نورانی ہو جائے. کہ مثلاً جسم میں سے تو بدبو آتی تھی لیکن خوشبو دینے لگے تھے, کاش کوئی ایسا مرحلہ ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ جائے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غلام ہیں, یہ عجیب منزلت کے اوپر ہیں. حضرت جان کے بارے میں ہم لوگوں کو نہیں معلوم کیا مقام ہوا ہوگا, لیکن یہ جو جملات ہیں یہ عاشقانہ ہیں, ظاہر ہے ہم سب کے سامنے ہیں. کہ مثلا جب سید الشہداء نے ان سے کہا کہ تم کربلا کے میدان میں شہید نہ ہو تم چلے جاؤ, تو رون جون نے گریہ کیا, کہا مولا اتنے سال انتظار کیا تھا کبھی تو جان دے دیں گے ہم بھی, اب جان دینے کا موقع آ رہا ہے تو ہمیں دور بھیج رہے ہیں. اگر وہ یہ عاشقانہ جملے نہ کہتے تو سید الشہداء اپنے غلاموں کو قربان نہیں کرتے, سید الشہداء اپنے غلاموں کو بھیج دیتے, لیکن انہوں نے عشق کا اظہار کیا, کہا مولا ایک موقع دے دیں شاید اس سیاہ بدن میں سے نورانیت آ جائے. حبشی تھے, حبشی ہونے کے ناطے بدن سیاہ تھا لیکن ضمیر کے روشن تھے, اپنے ضمیر کی روشنی سے پہچان رہے تھے سید الشہداء کہ ہم نہ شہید ہو جائیں گے کیا مقام ملے گا, اور سید الشہداء نے کس طریقے سے احترام کیا. دو کام سید الشہداء نے عجیب کیے جون کے ساتھ, ایک تو یہ کہ جب جون گرے تو اصحاب نے کہا ہم لاتے ہیں, فرمایا نہیں میں علی اکبر کو لایا میں اس کو لاؤں گا, جون ہمارا غلام ہے ہمارے لیے شہید ہے, خود پہنچ گئے لانے کے لیے. اس کے بعد دوسرا کام یہ کیا کہ جب جان کی آنکھ کھلی تو دیکھا ان کا سر سید الشہداء کے زانوں پر تھا. جان کو یادہ بہت پسند آئی, کہا کہ غلاموں کا سر اپنے زانوں پر رکھ دیا ہے. لہٰذا ہمارے پاس روایات موجود ہے کہ جب جان شہید ہو رہے تھے تو مسکرا رہے تھے کہ اے خدا یا میرا نصیب کتنا اچھا ہو گیا. ایک اور روایت جو اس معاملے کا اختتام بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بنی اسد دفنانے کے لیے آئے تو ایک لاش نے مشک کی خوشبو احساس کی. انہوں نے چوتھے امام سے سوال کیا, مولا یہ سب شہید ہیں, اس لاش میں سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟
پروردگار سیادم الذین ظلموا ایہم من قلب ینقلبون. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تو ان چاہنے والوں کے لیے جو بہترین ثواب محفوظ رکھا ہے پاک پروردگار اس ثواب میں سے ہمیں بھی عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا معنویت ترقی کمال تزکیہ نفس جو بہترین چیزیں تو اپنے بندوں کو نصیب کرتا ہے اس میں سے ہمیں بھی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم.